السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا، يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيب الخير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الصدى بزرق ذي قصة مختصر. یہ اشعار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی کے بارے میں مختلف عشاق کے کہے ہوئے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا، اے رب رحمت کاملہ نازل فرما، سلامتی نازل فرما ہمیشہ ہمیشہ على حبيب الخير خلق كلهم، اپنی اس محبوب ہستی پر جو تمام مخلوق کا خلاصہ ہے اور جو محبوب رب العالمین ہے، وہ پیاری ذات کہ جن کو ہر پریشانی کے وقت میں جب یاد کیا جاتا تھا تو آپ کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کام آتی تھی. جب کبھی کسی کے لیے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارگاہ رب ذوالجلال نے اس کو منظور فرمایا کہ ہر مشکل وقت میں، ہر پریشانی میں جب کوئی فریاد رس آپ کے پاس آیا، آپ سے فریاد چاہی، آپ نے رب ذوالجلال سے سفارش کی، اس کا بیڑا پار ہو گیا. حضرت حسان ابن ثابت وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین اور جمیل آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے آج تک نہیں جنا، آپ کو پیدا کیا گیا تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ اور پاک و صاف، گویا کہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ اور علامہ جامی وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بس مختصر سے جملے میں یہ کہوں گا کہ خدا بزرگ وحدہ لا شریک کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جو قابل تعریف ہے تو وہ بزرگ ہستی صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی شایان شان تعریف کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہ کہ خدا کے بعد مخلوق میں اگر کوئی قابل تعریف اونچی ہستی کوئی ذات ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ اونچے مرتبے اور مقام عطا فرمائے کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا مرحلہ جاری اور ساری تھا، آپ کا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان ابھی گندائی کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ نے فرمایا کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان ابھی ان کا گارا تیار ہو رہا تھا کہ مجھے نبوت سے نواز دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو درخت کھانے سے منع فرمایا تھا باوجود منع کرنے کے تقدیر میں لکھا تھا، آپ نے وہ درخت کھا لیا۔ اس کے بعد فیصلہ آیا اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ جنت سے زمین کی طرف چلے جائیے، درمیان کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے ایسا مرحلہ بھی تھا، موقع تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام رو رو کر اپنی اس غلطی پر اللہ پاک سے معافی مانگ رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم کی دعا ہے۔ انہی دعاؤں کے اندر حضرت آدم نے ایک موقع پر اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کی اور کہا کہ میں اپنی اولاد کے اندر محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا اور معافی عطا فرما دی۔ بعد میں جب پوچھا فرشتوں نے کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ آپ کی اولاد کے اندر محمد نامی ایک رسول آئیں گے جو اللہ کے محبوب ہستی ہیں، فرمایا کہ میں نے عرش کے کنارے پر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ آغاز آپ کا اللہ پاک نے تمام انبیاء سے پہلے کیا، دنیا میں وجود آپ کا آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوا۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس بابرکت مہینے کو یہ سعادت نصیب ہے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی مہینے کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ اسی مہینے میں اللہ پاک سے آپ کی ملاقات نصیب ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، پیدائش میں تو مختلف اقوال ملتے ہیں جن میں سے راجح قول وہ ربیع الاول کہے گی یہ آپ کا تاریخ پیدائش، اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول آپ کا تاریخ پیدائش۔ اور دنیا سے تشریف لے جانے کا دن وہ تو صحابہ اکرام کے بھرے مجمع میں ہوا، اور سارے کے سارے آپ کے عشاق آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو محفوظ کرنے والے دنیا میں موجود تھے، تو ان تمام حضرات کی گواہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آنے سے پہلے دنیا کے اندر عجیب اور غریب انقلابات برپا ہونے لگے، نظاموں کے اندر تبدیلیاں آنے لگی۔ آپ کی پیدائش سے چند دن پہلے ابرہا جو ایک بہت عظیم لشکر لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے جو خنبہ اور خاندان تھا قریش، اس کے جو سردار تھے آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب، وہ اس وقت پورے قریش کے اور مکہ مکرمہ کے سردار تھے، یہ بڑے تکبر کے ساتھ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر علیہ عزباللہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک نے مقام مینا کے اندر پہنچنے کے بعد اپنی ایک ادنا سی اور معمولی سی اور ایک نازک سی مخلوق ابابیل جو ایک چھوٹا سا نازک سا پرندہ ہے اس کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارے دشمن پر یلغار کر دو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والے لشکر کا کیا انجام کیا اور اس کے اوپر ہر آنے والا ابابیل اپنی چونچ میں اپنی پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیے ہوئے تھا, جو نام بنام شخصیات کے لحاظ سے متعین تھی, آ کر کنکریوں کی ایسی بارش ہوئی کہ وہ کنکریاں آج کے زمانے کی گولیاں ثابت ہوئی, جس کے سر پر لگتی نیچے سے نکل جاتی آر پار ہو جاتی, دیکھتے دیکھتے وہ تڑپتا پورا لشکر تہو بالا ہو گیا. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت میں بھی جس رات آپ کی پیدائش ہوئی, روم اور فارس اس زمانے کی بڑی سلطنتیں تھیں, ان میں تہلکہ مچ گیا. شاہ فارس نوشیروان خان میں عجیب اور غریب مناظر دیکھ رہا ہے کہ چند عربی گھوڑوں پر نوجوان وہ اونٹوں کو ہکا کر لے کر چلے جا رہے ہیں. دریائے دجلہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا اور تمام پانی شہر اور آبادی کے اندر آ گیا, اور حقیقی لحاظ سے خود اس شاہ فارس کے جو محل کے اندر ایک خطرناک قسم کا زلزلہ برپا ہوا کہ اس محل کے 14 کنگرے گر پڑے. آتش فارس جو مکمل ہزار سال سے 24 گھنٹے روشن کی جاتی تھی, یک لخ جا الحق وزہق الباطل, حق کی پیدائش کے ساتھ ہی باطل کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین عرب میں پیدائش ہوئی اور سرزمین فارس پر آتش کدہ بجھ گیا. دریائے ساوا نہر ساوا جو سالوں سال بہ رہی تھی وہ خشک ہو گئی. عجیب و غریب معاملات سامنے آئے, صبح ہوتے ہی وہ شاہ فارس دہل گیا کہ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں. اپنے جو علماء تھے اس زمانے کے ان سے جب واقفیت حاصل کی تو ان میں جو ایک بہت پرانے جو آخری لمحات میں تھے انہوں نے یہ علامات سن کر بتا دیا کہ آج رات سرزمین عرب میں نبی آخر الزمان کی بعثت پیدائش ہو چکی ہے, وہ آخری نبی اس روئے زمین پر آ چکا ہے. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 6 مہینے تک تو مجھے بالکل احساس ہی نہیں تھا کہ میں حمل سے ہوں, بالکل عام جو نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اسی انداز میں رہا کرتی تھی. اور جب پیدائش کا مرحلہ آیا اس سے پہلے فرماتی ہے کہ جب کبھی میں سخت زمین پر چلتی تو وہ زمین میرے لیے نرم ہو جاتی, ملائم ہو جاتی. جب کسی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آتی خود بخود اس کنویں کا پانی اس کنویں کے کنارے تک آ جاتا اور میں سہولت سے پانی بھر لیا کرتی تھی. جب وہ وقت اور لمحات آئے کہ جب آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت آ گیا, صبح صادق کا وقت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک نور مجھ سے جدا ہوتا دکھائی دیا, پورا گھر منور بھی ہو گیا, معطر بھی ہو گیا, خوشبو پھیل گئی اور وہ نور اور وہ روشنی آسمانوں کی طرف بلند ہوئی اور پھر پورے افق کے اندر پھیل گئی, جس روشنی کے اندر میں نے سرزمین شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا. فرماتی ہے کہ آسمان کے ستارے مجھ پر جھکے چلے آتے تھے, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے بالکل دھلے دھلائے صاف ستھرے پاکیزہ, گندگی کا ایک ذرہ برابر آپ کے وجود پر نہیں تھا. آپ کو اللہ پاک نے قدرتی طور پر مختون پیدا فرمایا کہ آپ کی دنیا میں ختنہ نہیں ہوئی. ایسے پاکیزہ منور اور معطر انداز میں پیدا ہوئے کہ جب بعد میں مختلف دائیاں آئیں اور مالدار گھرانوں کو بچوں کو چن چن کے لے لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. آپ چونکہ یتیم تھے تو کوئی بھی دائی اما آپ کو لینے پر آمادہ نہیں تھی, یتیم بچہ ہے اس کی پرورش کر کے زیادہ معقول معاوضہ حاصل نہیں ہو سکے گا. ہر ایک اچھے گھرانوں کے کھاتے پیتے بچوں کو لے لے کر اپنی گودے بھر لی. دائی حلیمہ خالی آخر میں بچ گئی, شروع میں تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات نہ کیا, لیکن جب قریش کے تمام کے تمام بچے بڑھ گئے اور دائی حلیمہ کی گود خالی رہ گئی تو سوچا کہ خالی جانے سے بہتر یہ کہ اسی یتیم بچے کو اپنی گود میں لے لوں. فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اپنی آغوش میں لیا آپ پھول کی طرح کھل رہے تھے، بہت جس طرح گلاب کا کھلتا ہوا پھول نرم و نازک خوشبو سے معطر، تو یہی کیفیت آپ کی تھی۔ آپ کو جب میں نے لے کر اپنے سینے سے چمٹایا تو میرے وہ خوش پستان جن میں دودھ کا نام و نشان نہ تھا سینے سے لگاتے ہی اللہ پاک نے ڈبل اپ بھر دیے۔ وہ مریل اوٹنی جو آتے وقت اس کو مار مار کے دوڑایا جا رہا تھا، واپسی میں ایسا تیز دوڑ رہی تھی کہ لگام کھینچ کھینچ کے اس کو روکنا پڑ رہا تھا۔ جب اپنے قبیلے میں پہنچ گئی وہاں قحط سالی تھی، فرماتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں آئے تو کائیں ہی پلٹ گئی، رحمت اور برکتوں کا بارش اور نزول شروع ہو گیا۔ ہماری بکریاں جو پہلے چرنے جایا کرتی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، دیکھتے ہی دیکھتے تن و من ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ شام کو جب وہ چراگاہ سے لوٹ کر آتی ان کے تھن تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ قبیلہ بنی سعد کی دوسری خواتین کہنے لگی اپنے چرواہوں سے کہ تم بھی اپنی بکریوں کو اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن بات چراگاہ کی نہیں تھی، بات اس سردار کی تھی جو ایک بچپنے کی شکل و صورت میں دائی حلیمہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھے خواب دکھائی دیا، کسی کہنے والے نے مجھے کہا کہ مبارک ہو تم کو کہ تم نبی آخر الزمان خیر الامم کو اٹھانے والی ہو کہ وہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور ادھر دائی حلیمہ کی گود میں اور آغوش میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں منظر بدل گئے، فراوانیاں ہو گئی اور ریل پیل شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے آپ کی وجود کی آمد کے ساتھ ہی اس دنیا کے اندر نقشے بدلنے شروع کر دیے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس لمحے میں اس مدت کے موقع پر پہنچے جب آپ کے اوپر وحی کا آغاز ہوا، تو یہ وہ نقطۂ آغاز تھا جس سے روئے زمین پر روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اسلام کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پلٹ کر آئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا، کب تب بھی آپ پر تاری تھی، سردی چڑھ رہی تھی، فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ چادر اڑاؤ سردی لگ رہی ہے۔ چونکہ خلاف واقعہ ایک آپ منظر دیکھ کر آئے تھے، غار حرا میں آپ کئی دن عبادت انجام دیا کرتے تھے، لیکن آج ایک نئی مخلوق آدم کی اور آپ سے آ کر کہا کہ اقرا پڑھیے۔ آپ چونکہ امی تھے، آپ نے فرمایا کہ میں انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لیے مجھے اپنے سینے سے دبا کر دبوچا بیچا، اس کثرت کے ساتھ اس شدت کے ساتھ دبوچا کہ میری جان نکلنے کے قریب، پھر چھوڑا اور فرمایا کہ اقرا پڑھیے۔ فرمایا کہ میں انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوبارہ دبوچا اور پیچا سینے سے چمٹایا، پھر فرمایا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ماں انا بقاری۔ تیسری مرتبہ پھر چمٹا کر جب چھوڑا اور کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا کہ ماں اقرا، کیا پڑھوں؟ اس پر حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علم اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلی یہ وحی ہے جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ خلاف معمول اس منظر کو، اس حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شدت اور ایک ہیبت طاری ہوئی اور آپ کپکپانے لگے۔ ام المؤمنین کے پاس جب آئے، حضرت خدیجہ کبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری صورت حال سے آگاہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو بہت رحم دل انسان ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرنے والے، بیواؤں کا سہارا بننے والے، یتیموں اور فقیروں اور مسکینوں کی کفالت کرنے والے، اچھے اخلاق کے حامل، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ غرض یہ کہ وہاں سے آغاز ہوا، یہ آغاز پورے عالم کو روشن کرنے کا ذریعہ اور سبب تھا۔ اس کے بعد یہ بات دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی رہی اور اللہ پاک نے پیغام دے دیا کہ آپ میرے احکامات میرے بندوں تک پہنچائیے۔ 23 سال کے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن صبح و شام اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچانے میں لگے رہے۔ وہ وقت بھی آیا حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور پورے دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کرتے چلے جا رہے تھے اور آخر میں پھر حاضرین سے پوچھا کیا تم میری اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام کامل مکمل تم تک پہنچا دیا؟ تمام مجمع نے کہا جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکامات کامل مکمل ہم تک پہنچا دیے. آپ نے بھی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرے احکامات تیرے بندوں کے سپرد کر دیے. بار بار آپ پوچھتے جاتے اور اللہ پاک کو گواہ بناتے جاتے. ساری ذمہ داریاں نبھا دی, پوری ذمہ داریاں آپ کو جو سونپی گئی تھی, وہ ذمہ داریاں جن کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا, وہ ساتھ نہیں بخشی؟ ووضعنا عنك وزرك, کیا ہم نے آپ کے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا؟ الذی انقض ظهرک, جس نے آپ کی کمر کو توڑا ہوا تھا. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کو یہ عزت بخشی, یہ مرتبہ اور مقام بخشا کہ آپ کے نام کو بلند و بالا کر دیا. جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں ساتھ رسول اللہ کا نام بھی آئے گا. ہر جگہ اللہ پاک نے اپنے اس پیارے حبیب کے نام کو بلند و بالا کیا. ورفعنا لك ذکرك, فإن مع العسر یسرا, إن مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے, ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے. فإذا فرغت فانصب, جب آپ فارغ ہو جائیں تو رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو جائیے اور پھر کامل مکمل توجہ اللہ کی طرف کر کے رجوع اللہ کیجیے. سب سے آخری سورت جو آپ پر نازل ہوئی سورت النصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب جب کہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات اور نصرتوں کے دروازے کھل گئے, رأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے. اور پھر فرمایا فسبح بحمد ربك, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. واستغفر, استغفار کی کثرت کیجیے, انه کان توابا, اللہ کی طرف رجوع کیجیے, وہ بہت زیادہ اپنے رجوع کرنے والے بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ذکر و اذکار کے معمولات میں مزید کثرت فرما دی. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات مکمل فرما لینے کے بعد پھر بڑی تسلی سے آپ کو واپس اپنے پاس بلایا, اور بلانے کے لیے بھی اسی مہینے کا انتخاب کیا. ربیع الاول آپ کا پیدائش کا مہینہ, ربیع الاول آپ کی وفات کا مہینہ. اللہ پاک کی طرف سے حکمت, حضرات علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں اور مشہور قول کے مطابق ایک ہی تاریخ میں, 12 ربیع الاول آپ کا تاریخ پیدائش بھی ہے, 12 ربیع الاول آپ کا تاریخ وفات بھی ہے. ایک ہی دن اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا تاکہ آپ کے عشاق کے اوپر یہ چیز اعتدال کے اوپر آ جائے. اگر صرف خوشی ہوتی, یوم پیدائش ہوتا, تو خوشی کے اندر حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے, تو اسی دن کو اللہ پاک نے یوم وفات بھی رکھ دیا. اس یوم وفات کے اندر غم کے اندر حد سے تجاوز نہ کر جائے, ان دونوں چیزوں کا اللہ پاک نے ایک تاریخ میں رکھ دیا کہ خوشی کے اندر بھی اعتدال ہو, غم بھی ساتھ میں ہے, کہ یہی دن آپ کا وصال کا دن ہے. اور وصال کے اندر اور یوم وفات کے اندر غم کے اندر بھی حد سے آگے نہ نکل جائے, یہی دن آپ کا پیدائش کا دن بھی ہے. خوشی اور غمی دونوں دن اللہ پاک نے ایک ہی تاریخ میں رکھ کر مسلمانوں کو اعتدال عطا فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر اپنی تاریخ پیدائش تو نہیں منائی, پورا ذخیرہ احادیث کھنگال کر دیکھ لیا جائے کہیں بھی ایک حدیث نہ احادیث کے ذخیرے میں ملتی ہے نہ صحابہ کرام کے آثار کے اندر ملتی ہے کہ انہوں نے آپ کا تاریخ پیدائش منایا ہو. عید کی شکل میں, جشن کی شکل میں, مختلف شکل میں, کبھی بھی کسی بھی. قرآن و حدیث صاف ستھرے کھلے لفظوں میں موجود ہے, اب تو تراجم بھی آ چکے, کھلی کتابیں ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں. پورا ذخیرہ احادیث آپ پڑھ لیجئے. اگر میں رب کعبہ کی قسم اٹھاؤں تو حارث نہیں ہوں گا, کہیں ایک حدیث ہمیں اس طرح کی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخ پیدائش یعنی 12 ربیع الاول یا آپ نے اپنے جانے کے بعد اپنے تاریخ وفات کے اندر سوگ منانے کا ہمیں حکم دیا ہو. البتہ یوم پیدائش, جو دن آپ کی پیدائش کا دن ہے وہ ہے پیر کا دن, اس دن آپ نے ضرور روزہ رکھا ہے. آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اللہ علیہ مجمعین نے ایک دن سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہفتے میں یہ دو دن روزے رکھنا آپ کا معمول ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ پیر کا دن تو روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرا یوم پیدائش ہے، اس دن میں پیدا ہوا تو اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ مسنون عمل ہے جس کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، سچا عشق ہو، سچے تعلق ہو۔ حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا ثبوت یہ ہے کہ اتباع سنت کی جائے۔ جس طریقے کو آپ نے امت کے حوالے کیا، جو طریقے زندگی کے بسر کرنے کے آپ نے دیے، ان طریقوں کو اپنایا جائے تو آپ نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھنا خود اپنا معمول ساری زندگی رکھا۔ صحابہ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اس دن چونکہ میں پیدا ہوا تو پیر کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو یقیناً وہ عشق و محبت کا ثبوت دینے والا ہے۔ جمعرات کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں صاف ستھرے لفظوں میں دو جملوں میں اللہ پاک نے فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو تعلیمات، جو جو میرے احکامات تم کو دے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ان کو مضبوطی کے ساتھ حاصل کر لو، اپنے دل و جان سے لگا لو۔ وما نہاکم عنہ، جن چیزوں سے وہ تم کو منع کرے، فانتہوا، ان سے باز آ جاؤ۔ تو اصل کامیابی عشق کا ثبوت تبھی ہے کہ جب ہم اتباع سنت کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں۔ تو عشق و محبت کا ثبوت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں روزہ رکھا جائے۔ ایک ہے یوم، ایک ہے تاریخ۔ تاریخ کے حوالے سے کہیں میں نے کہا کہ احادیث میں نہیں ملتا کہ آپ نے تاریخی اعتبار سے کوئی اس دن کو منانے کا حکم دیا ہو۔ جو تاریخی حوالے ہیں اللہ پاک نے جو عطا فرمائے، رمضان المبارک یہ پورا تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یکم رمضان سے 29 یا 30 رمضان تک اللہ پاک نے اس مہینے کو روزے کی عبادت کے لیے خاص کیا۔ تاریخی لحاظ سے عید الفطر یکم شوال اس کو خاص کیا۔ تاریخی لحاظ سے 10 ذی الحج اللہ پاک نے یوم الاضحیٰ کے لیے اس کو خاص کیا۔ تاریخی لحاظ سے 9 تاریخ ذی الحج کی اللہ پاک نے حج کے لیے اس کو خاص کیا۔ 10 محرم کو اللہ پاک نے عبادت کے لیے خاص کیا۔ مختلف تاریخ ہیں جن کو خاص کیا گیا، لیکن اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ذخیرہ احادیث کے اندر نہ تو آپ کی تاریخ پیدائش، اور نہ ہی آپ نے فرمایا کہ جس تاریخ کو میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد تم اس طرح کرنا، کہیں اس طرح نہیں ملتا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے، فرمایا رخصت کرنے کے لیے اس اختتامی منزل تک آئے جہاں سے مسافروں کو الوداع کیا کرتے تھے۔ رخصت کرتے کرتے فرمایا، مختلف نصیحتیں فرماتے فرماتے کہا کہ اے معاذ، شاید کہ آج یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اب جب تم یمن سے پلٹ کر آؤ گے تو تمہارا میرے بجائے میری قبر پر گزر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل اس دل دہلانے والی خبر کو سن کر زار و قطار ہسکیوں سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے اور اداس ہونے لگے۔ فرمایا کہ معاذ، زیادہ رنجیدہ مت ہو، یہ جسمانی دوری وقتی دوری ہے، میرے نزدیک تم میں سے ہر وہ امتی ہے جو اللہ کا بندہ ہو، جو دنیا میں کہیں بھی بسنے والا ہو، جو کوئی بھی ہو لیکن وہ تقوی کا پیکر ہو، وہ مجھ سے قریب ہے۔ جو بھی متقی ہوگا، متقی یہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنانے والا متقی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جس کسی نے اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور جو اللہ سے ڈرا اور اسے تقویٰ اختیار کیا، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ عشق و محبت کے ثبوت دینے میں اگر ہم شریعت مطہرہ کے راستے سے ہٹ گئے، یقیناً وہ خرافات بن جائیں گی، بدعات بن جائیں گی، رسومات بن جائیں گی، اس کے اوپر اجر و ثواب کے وعدے نہیں ہیں۔ بدعات کے ارتکاب کے لیے اتنی خطرناک وعید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر میں اپنی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا، ایک جماعت میری طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہوگی، یکلا فرشتے ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، میں کہوں گا کہ ہٹاؤ ان رکاوٹوں کو، ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرمائیں گے کون؟ بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد
کی بدعات کو کھڑا اور اسلام کے اور مذہب کے نام پر ان کو رائز کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، پھٹکار پڑے ایسے لوگوں پر، پھٹکار پڑے، لعنت پڑے ایسے لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کی شکل کو بگاڑ دیا. تو بدعات کا کرنا بڑا آسان ہے، وبال بھگتنا بڑا مشکل ہے. میرے محترم بزرگوں، اصل چیز یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اپنے داڑھوں کے اندر جکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ. ہر عمل کو کرتے وقت پہلے جان لیا جائے، علماء سے معلوم کر لیا جائے کہ اس موقع کے لیے دین اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں. دیکھا دیکھی دوسروں کی، دیکھا دیکھی کوئی کام انسان کر لے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ وہ بدعت کا مرتکب ہو کر کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محرومی کا باعث بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، سچا دیوانہ بنائے، اور دیوانگی کے جو اصل ثبوت ہے کہ اتباع سنت، اس کو دل و جان سے اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. آخر میں آپ تمام حضرات سے دعا ہے، التجا ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا ایک عمرے کا سفر ہے. 16 جنوری جمعرات کی صبح صبح انشاءاللہ روانگی ہے، 17-18 دن کا سفر ہے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے جو رفقاء سفر ہیں ان سب کو خیر اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ، تمام حرمین شریفین کے آداب کی رعایت کے ساتھ اللہ پاک وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر اللہ پاک پھر واپسی نصیب فرمائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا یہ معمول تھا کہ آپ حضرات ان کو بہت سارے رقوم دیا کرتے تھے کہ ابا جان اس رقم کو ریال میں تبدیل کروا کر وہاں پھر جو ضرورت مند غربا اور فقراء اور خاص طور پر مسجد نبوی کے اندر پورا ایک جھمگٹا ہے جو ضرورت مند حضرات بیٹھا کرتے ہیں، تو ابا جان ان حضرات کو آپ کی وہ امانت پہنچا دیا کرتے تھے. تو ہمارا بھی یہ معمول ہے، تو آپ حضرات میں سے جو بھی اپنی رقم کو حرمین شریفین میں خرچ کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو صاف ستھرے نوٹ جو زکات سے پاک ہوں، نفلی صدقہ ہو یا ہدیہ ہو یا تحفے کی نیت سے، تو انشاءاللہ بدھ سے پہلے پہلے جو حضرات بھی دینا چاہتے ہوں تو وہ دے دیں، انشاءاللہ ان کو ریال میں تبدیل کروا کر حرمین شریفین میں خرچ کر دیا جاتا ہے، جہاں پر ایک کے بدلے اللہ پاک نے 1,00,000 کا اجر و ثواب رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، زندگی بھر آنا جانا لگائے رکھے. دعائے صحت ہے جناب شیخ عبدالغفار صاحب جو ہمارے انجمن کے صدر تھے، ان کے نواسے جناب شیخ محمد جاوید صاحب یہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، آئی سی یو میں ہیں. اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو صحت کلی اور شفا کلی اور تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. جناب اعجاز احمد صدیقی یہ بھی شدید بیمار ہیں، جناب حاجی محمد سلیم صاحب کی بیٹی یہ بھی بیمار ہیں، امینہ علی صاحب یہ بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی اور شفا کامل عطا فرمائے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنی بہن کے لیے نیک سال رشتے کی دعا کی درخواست کی ہے، اسی طرح ایک پریشان حال ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ اللہ پاک ان کی بھی اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما دے. اے الہ العالمین، آپ کے احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری ہستی عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دیجیے، سچا دیوانہ بنا دیجیے، سچا محبت کرنے والا بنا دیجیے، اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائیے، واہیات خرافات اور بدعات سے ہمیں نفرت نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے اور آپ کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانے والا بنا دیجیے. اے اللہ آپ ہمیں ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے ہماری حفاظت نصیب فرمائیے، اور اے اللہ مجھے اس کا مصداق بنا دیجیے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں بھی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، بار بار حاضر نصیب فرمائیے، آنا جانے لگا دیجیے، اور ہمیں یا اللہ تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے دربار کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری سے زندگی بھر مشرف فرماتے رہیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.